لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب المساجد، مسجدوں کے ذکر کے متعلق. مساجد، یہ مسجد کی جمع ہے، اور مسجد کہتے ہیں ہر اس جگہ کو جہاں آدمی سجدہ کرے. کسی لفظ میں آیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوتی تو ہم سلم یوتحن احد قبلی، اس میں یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلت لی الارض کلها مسجدا وطهورا. اصطلاحی طور پر مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مستقل طور پر نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی جائے، لیکن معنی کے اعتبار سے ہر وہ جگہ جہاں آدمی نماز پڑھے اس کی مسجد ہو گئی، یعنی سجدہ گاہ. مسجد یہ اسم ظرف ہے، جیسا کہ عربی میں کہتے ہیں سجدے کی جگہ. یہاں مقصد وہ مسجد ہے اصطلاحی طور پر جو مستقل طور پر اللہ کے نام سے وقف کر دی جائے، وہ جگہ، اور وہاں مسجد بنا دی جائے. سجدہ گاہ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ. یہ نہیں کہ وقتی طور پر ایک مرتبہ کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا. اس مسجد کے معنی یہ ہے کہ جہاں خاص کر نمازوں کے لیے، پانچوں نمازوں کے لیے یا جمعہ کے لیے جامع مسجد ہو جائے گی، وہ جگہ خاص کر دی جائے، اور وہاں چہار دیواری یا کوئی ایسی جگہ بنا دی جائے جس کو مسجد کہا جائے. اور صرف وقتی طور پر اگر کہیں نماز پڑھ لی جائے تو اس کو لغت کے اعتبار سے مسجد کہیں گے، لیکن اصطلاحی طور پر مسجد نہیں کہیں گے، اور اس کے احکام بھی مختلف ہوں گے. یعنی یہ کہ آدمی جس طرح اور جگہوں پر حائض عورت اور کہیں مسجد میں نہیں جا سکتی، تو کیا اس جگہ پر بھی نہیں جا سکتی؟ جا سکتی ہے، کیونکہ وہ وقتی مسجد ہے. اور مساجد کا معنی، مساجد کے بنانے میں جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں یا اس کو بناتے ہیں وہی لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے لیے جو مسجد بنائے گا اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، اور یہ بھی ہوگا یامر مساجد اللہ. اور اگر کسی اور مقصد سے وہ مسجد بنا رہا ہے تو اس مسجد کی یہ فضیلت نہیں ہوگی، کیونکہ منافقین نے مسجد ضرار بنائی تھی، ایسی مسجد جس میں جمع ہو کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں اور تفکیریں کرتے تھے. یہ مسجد اللہ کے لیے مسجد نہیں ہوگی، اور مسجدوں کی جو فضیلت ہے اس کے لیے ہوگی قطعاً، کیونکہ جو نقصان مسلمانوں کو نقصان کرنے کے لیے، اللہ سے محاربہ کرنے کے لیے جو جگہ بنائی جائے وہ مسجد نہیں، بلکہ وہ کنیسہ یا مندر یا اور کوئی چیز آپ نام رکھ لیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له منزلا فی الجنہ، ایک لفظ ہے. دوسرے لفظ ہے بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. دیکھیے منزل کے معنی ضیافت گاہ، اترنے کی جگہ، گھر، نزل. نزل کے معنی میں وہاں منزل بتائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں ان کی ضیافت کرے گا. من بنا للہ مسجدا، تو اللہ کے لیے مسجد بنانے کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی ہی سے چھوٹی مسجد بنا دے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک گھر تیار کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. اخلاص شرط ہے، اور ظاہری طور پر دکھانے کے لیے، ریا و نمود کے لیے کیا جائے تو یقیناً وہ چیز اس کے اوپر بلا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ جس کے ساتھ تم نے ہمیں شریک کیا اسے جا کر کے لے لو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تم اپنا اجر ان سے لے لو. جیسا کہ احادیث میں شرک ریا یا شرک بالریا کا جو نتیجہ بیان کیا گیا ہے، نماز بھی پڑھے گا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جس کے دکھانے کے لیے یا جس کے لیے تم نے پڑھی تھی نماز جا کر کے اسے بدلہ لے لو. تو من بنا للہ مسجدا، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، اور وہ بھی غیر اللہ کو پکارنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو پکارنے کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدوں میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہ بلایا جائے نہ پکارا جائے. تو اللہ کے لیے مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ کی صرف اللہ کی عبادت مقصود ہو. اس میں دین جیسا کہ اللہ ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, اس میں نہ کوئی بدعت ہو نہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے مخالفت شرعیہ ہو اور نہ اس میں کسی کے دکھانے کے لیے کوئی چیز بنائی گئی. یہ ہے مسجد من بنا للہ مسجدا, باب المساجد اسی کو یہاں ذکر کیا انہوں نے. مسجد کی اہمیت شریعت میں معلوم ہے سب کو کہ اس کی اہمیت اس چیز سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نماز جو ارکان خمسہ میں سے لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے بڑا رکن سب سے اعظم رکن ہے, اس کی وہ جگہ ہے. جب اس کی جگہ خاص ہوئی تو وہ بھی اس کی فضیلت اس سے بھی معلوم ہوئی. اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے قبا میں جب آپ نے نزول فرمایا تو وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی, اور مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو اپنا گھر ازواج مطہرات کے لیے اور کسی کے لیے گھر بنانے کے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی. دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا وجود مسجد کے ساتھ مرتبط ہے. مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں مسجد کا ہونا ضروری ہے, اور یہ نہیں کہ ہر ایک شرعی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے گھر میں نماز پڑھے, نہیں. وَإِنَّ هَذِهِ سُنَنَ الْهُدَى, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں پکارنے کے اس نماز کو ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاں اس کے لیے اذان دی جائے وہاں نماز پڑھی جائے. اگر اس کو چھوڑ دیں گے لَظَلَلْتُمْ, اگر تم اپنے گھروں میں لو صلی تم کما یصلی هذا المتخلف, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم نماز اس طرح پڑھنے لگو جس طرح یہ لوگ پیچھے رہ کر کے جماعتوں سے نماز پڑھتے ہیں لَظَلَلْتُمْ گمراہ ہو جاؤ گے. ایک لفظ میں ہے کہ لَكَفَرْتُمْ, لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے. ظلال گمراہ ہونے کا خطرہ اس سے ہے. جب ایک اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ایک نافرمانی دوسری نافرمانی تیسری نافرمانی, ایک برائی دوسری برائی کی طرف کھینچتی ہے. لیکن بھلائی جب کرے گا آدمی تو ان الحسنات یذھبن السیئات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں مسجد کا وجود مسلمانوں کے ساتھ ضروری ہے, اور مسلمانوں مسجد کا وجود مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں کا وجود مسجد کے ساتھ. یہ نہیں کہ آدمی ہر ایک اپنے گھر میں پڑھ لے, جہاں کہیں بھی ہوں چار مسلمان تو وہاں ایک مسجد ولو کم پھنسے پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے فرمایا یہ نہیں کہ یہاں محلے میں دو گھر ہیں بہتین فقط, نہیں, ان کے لیے بھی مسجد ہونا چاہیے. اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من بنا للہ مسجد ولو کم پھنسے فساد. مفس فساد, مفس کہتے ہیں وہ چھوٹی چڑیا جو ہوتی ہے جس کو اردو میں کیا کہیں گے, بن مرغی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, بہرحال اس چڑیا کے انڈا دینے کی جگہ جہاں ہوتی ہے کھود کر کے اور انڈا دیتی ہے, اتنی بڑی اگر کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت میں گھر بنائے گا. یہ مطلب نہیں کہ اتنی بڑی مسجد, لیکن چھوٹی سے چھوٹی مسجد, ضرورت کے تحت مسلمان جہاں کہیں بھی ہو مسجد کے لیے دو دس آدمی ہیں اکٹھا ہو مسجد کے لیے جماعت کے لیے. بہرحال تو مسجد کا وجود مسلمانوں کے ساتھ ضروری ہے, یہ نہیں کہ آدمی الگ الگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں. مساجد کا انتظام مسلمانوں کو خود کرنا ہے, اگر اللہ کے فضل سے جہاں حکومت اسلامیہ ہے وہ خود ان کا انتظام کرتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنا گھر جس طرح بنا رہے ہیں اللہ کا گھر اکٹھا ہو کر کے بنائیں, جس طرح اپنے اور دوسرے کاموں کے لیے ایسا گھر بناتے ہیں جن سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. مسجد کے لیے بدرجہ اولا ان کے اوپر فرض ہے کہ مسجد بنائیں مل کر کے, اگر حکومت اس کا یہ کام کر دیتی ہے تو اللہ کا شکر ہے, نہیں تو مسلمان اپنے کھانے میں سے اپنے پہننے میں سے اپنے بچوں کے خرچ میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر کے اپنی مصلحت کے لیے اللہ کا گھر بنائیں. باب المساجد. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا, یہاں مساجد کے احکام بیان کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناء المساجد فی الدور, دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں کے اندر مسجدوں کے بنانے کا حکم دیا ہے, چند گھر ہیں ان کے بیچ میں ایک مسجد ہونی چاہیے. اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ گھروں میں جس کو اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دے لیتا ہے اس کے پانچ کمرے ہیں دس کمرے ہیں, اس میں سے ایک جگہ ایسی خاص کر لیں جہاں لوگ نمازیں پڑھتے رہیں, اس کی ایک خاص اہمیت رہے گی, خاص نظافت اس کی رہے گی, یہ بھی اس کا معنی ہے. امر ببناء المساجد فی الدور, دور دار کو کہتے ہیں جہاں محلے ہوں, حی ہوں اس میں مسجد ہونی چاہیے، بہرحال آدمی اکٹھے ہوں. پیارے رسول نے حکم دیا ہے اس کا بنانے کا، عملی طور پر پیارے رسول نے خود ایسا کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی امر کو لے کر کے اپنے محلوں میں مسجدیں بناتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، کیا یہ کہا جائے کہ بنی فلان کی مسجد ہے؟ هل يقال مسجد بنی فلان، کیا کسی کی طرف نسبت کر کے کہا جائے کہ یہ فلاں کی مسجد یا فلاں قوم کی؟ کہا جائز ہے، کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں، عربوں کا طریقہ پرانے زمانے میں تھا کہ ایک خاندان ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتا تھا، اور یہ اجتماعیت بہت ہی اچھی چیز ہے. حقیقت میں حالات نے مجبور کیا، لوگ نزاع القبائل ادھر ادھر سے آ کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر قبیلے کے آدمی اکٹھا ہوں تو اس میں بہت کچھ آسانیاں آپس میں بھی ہوتی ہیں. آدمی سفر پہ چلا گیا، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کے سسر، ان کے خالہ، ان کے مالا سب اکٹھا رہتی ہیں، ان سے کام چلتا رہے گا، لیکن اکیلا آدمی کسی محلے میں ہو تو وہاں اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں. گھر چھوڑ کے جاتے ہوئے تھوڑا سا اس کو باٹ اور تھوڑا سا ہراس رہے گا دل میں اس کے. تو صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد بنی فلان، وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد بنی عبد الاشحل. دیکھیے یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل، اور اس پر عمل کرتے تھے صحابہ، اپنے لیے گھروں میں مسجد بناتے تھے. لیکن اس کے باوجود ایک جامع مسجد ہونی ضروری ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے ساتھ جامع مسجد. اسی وجہ سے جامع مسجد اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ وہاں جمعہ کی نماز ہو. ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی، پیارے رسول کے زمانے میں پیارے رسول کی مسجد ہی میں جمعہ کی نماز ہوتی تھی. اسی طرح کیا نام ہے، اگر کوئی اور ضرورت استثناء وغیرہ کے پڑ گئی تو جامع مسجد میں ہوتا ہے. چھوٹی مسجدیں جہاں اذان دور سے ہوتی ہے، قبیلہ دور ہے، لیکن جمعہ کے لیے خاص طور پہ لوگ اوالی مدینہ سے آتے تھے. دیکھیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور خود حدیث میں ہے ابو داؤد کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن عید کی نماز پڑھی. جمعہ کے دن، ایک مسئلہ ہے کہ جمعہ کے دن عید کی نماز ہو تو پھر جمعہ بھی ضروری ہوتا ہے، یا عید کی نماز جو پڑھ لے اس کے لیے جمعہ کافی ہے؟ مسئلہ صحیح یہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن عید کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جمعہ کا حاضر ہونا پھر ضروری. کیوں؟ کیونکہ اوالی مدینہ سے دور دور سے آ کر کے جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، اور دوسری نمازیں ظہر ہو عصر ہو اپنے مسجدوں میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ مسئلہ ہے، اسی وجہ سے کہ جمعہ مسجد یا جامع مسجد ایک اہم چیز جگہ ہوتی ہے. ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ کی نماز علماء نے جائز نہیں کہا ہے، پیارے رسول کے زمانے میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا. اور یہ کہ حضرت عثمان نے بھی نماز پڑھی، جمعہ کی نماز پڑھی عید کے دن، تو انہوں نے کہا کہ جو آنا چاہے جمعہ کے لیے وہ آئے، وہ ان مجمعون، ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے. امام کے لیے ضروری ہے کہ خود جمعہ کی نماز پڑھائے، یا یہ کہ کسی اپنے نائب کو کر دے کہ جمعہ کے، اس کے لیے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے. نائب امام یا امام امیر المومنین ضرور جمعہ کی نماز پڑھائے. ہو سکتا ہے فلاں فلاں آ کر کے جمعہ ہی کی نماز پڑھنا چاہتے ہوں، لیکن عام لوگوں کے لیے اگر عید کا دن ہو گیا، جمعہ کا دن یا جمعہ کے دن عید ہوئی، تو جمعہ چھوڑ سکتے ہیں. اور کیونکہ دوسری جگہ سے آنا جانا جو ہے تکلیف کا باعث ہوتی ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ تکلیف دینے کے بجائے ایک مرتبہ جب عیدگاہ میں اکٹھا ہو گئے جامع مسجد، تو پھر جمعہ چھوڑ دی جاتی ہے. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد وان فی الدور وان تنظف وتطیب. آپ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مسجدوں کی نظافت رکھی جائے، اس کو پاک صاف رکھا جائے، وہ تطیب، اور اس میں خوشبو لگایا جائے یا اس کو خوشبودار کیا جائے. خوشبو لگا کر کے، کیسے خوشبو لگانا؟ دیواروں میں لگاتے تھے پرانے زمانے میں، دیواروں میں خلوق یا اس طرح کی چیزیں لگا کر کے خوشبو کی لگاتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کسی نے، نخامہ کہتے ہیں ریٹ، تھوک ہوتا ہے بساٹ کو اور ناک سے جو نکلتا ہے اس کو نخامہ، کسی نے ریٹ ڈال دی تھی دیوار میں قبلے کی مسجد میں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، اپنے ہاتھ سے خود جا کر کے پیارے رسول نے اس کو کھرچا اور اس پر آپ نے خوشبو لگا دیا. تو یہ ہے مسجد کو پاک رکھنے کا. اسی طرح مسجد کو خوشبو لگانے کا، وہاں آپ بھونی دے سکتے ہیں، بخور جس کو کہتے ہیں، یا عود وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کعبہ شریف سے متعلق پرانے زمانے میں یہ تھا کہ غلاف کعبہ کا آپ کو ایک چادر ہی ملی آپ دے دیتے جن کے ہاتھ میں کعبے کی تولیت تھی وہ لا کر کے لٹکا دیتے تھے، دوسرا دوسرے رنگ کی دے دیا وہ بھی لا کر کے لٹکا دیتا تھا، تیسرا یہ غلاف کعبہ کی ایک شکل تھی پیارے رسول کے زمانے میں، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے زمانے تک یہ چیز تھی. حضرت معاویہ نے خاص طور پر کعبہ شریف کے غلاف کے لیے ایک خاص میزانیہ رکھا اور سال میں دو مرتبہ بدلا جاتا تھا جیسا کہ روایت میں آتا ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کعبے کے غلاف کے لیے خرچ کریں، حضرت عائشہ کہتی ہے لا ان العمراء یکفونکم، اب عمراء جو ہیں عمراء مومنین وہ کعبے کو غلاف دیتے ہیں، ولیکن اجالوہ فی طیب الکعبہ، تمہیں خرچ کرنا ہے تو کعبہ کے لیے خوشبو دے دو. وہ کیا شکل ہوتی تھی کہ خوشبو وقف کرتے تھے لوگ، یا لا کر کے دیواروں میں لگاتے تھے، یا پھر بخور دیتے تھے، دھونی دیتے تھے اس کی خوبصورتی خوشبو کی، اور طواف کے ساتھ لوگ چلتے تھے. یہ پرانے زمانے کا طریقہ تھا. امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، اور تطیب کا تنظیف کا یہ اہمیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے گئے، عرضت علیہ اعمال امتی حتی القضاۃ یخرجھا المسلم من المسجد، میرے امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے گئے یہاں تک کہ وہ چھوٹا ذرہ مسجد سے جو نکالتا ہے اس کا اجر بھی میرے اوپر پیش کیا گیا میری امت کا. یعنی یہ کہ آپ معمولی سی چیز دیکھیں، اس وجہ سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں دیکھتے ہیں چنتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ تاغے ہوتے ہیں نکلے ہوتے ہیں اس کے تو اٹھا لیتے ہیں، چاہے جائے کہ اس میں کاغذ ہو یا مندیل ہو یا اس طرح کی گندی چیز پھینکی جائے، نہیں چھوٹی چیزیں بھی لوگ اٹھاتے رہتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں سے بھی رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک آتا ہے کہ کھجور کبھی کھاتے تھے لوگ تو گر جاتا تھا تو اس کو اٹھا کر کے اٹھا لیتے تھے فوراً، کہتے تھے کہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے حکم دیا ہے کہ مسجد کو پاک اور صاف رکھا جائے. یہ صفائی کی اہمیت ہے. رواہ احمد والترمذی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول کو نے یہ فرمایا، میں نے سنا، قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد وزاد مسلم والنصارى، یعنی قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالی لعنت بھیجے یہودیوں اور نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے دوسری روایت میں، یہاں ذکر نہیں ہے، یحذر ما صنعوا، یہاں ذکر نہیں کیا اس کا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، یعنی پیارے رسول نے یہ کہہ کر کے یہ مقصد نہیں ہے ان کے اوپر لعنت بھیجنے کا، مقصد اپنی امت کو ڈرانے کا ہے کہ ایسا نہ کرو جیسا انہوں نے کیا تھا. کیونکہ سبب جب مسجدوں کو علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وسلم السؤال هناك الله فيك يا
سيدي، لا ما شوفي في حاجه تحتاج معلومه
بس، لا 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 نحن هنا يا اخي 100 شخص ما درست، روح هناك الفتوى بارك
الله. ما يبي اتكلم.
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الله تعالى لا نفرما يهودي ونصارى، روح هناك يا اخي اسالهم
بس هذه
هذا هو بارك الله في هنا ناس جالسين.
دقيقه لا تشغلني. يا شباب اليهود اخواننا ترون الناس زينا ها، والاسلام ترى سمح، حتى اليهود النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ويعطيه الاكل على هي يدعي للاسلام، بس الناس هنا فهمت دحين. شوف اليهود يبغوا يفجروا الحرم وعندهم هذا عليهم، ترى هذا خايف عنده امير اتصل عليه دحين، الوليد بن طلال وجماعته البنك الاهلي والهولندي كلهم متامرين، حتى دار التوحيد متامرين على الحرم شي يفجرونه. يا جماعه الخير الامر ما هو ترسال، خطه اليهود لها اكثر من 100 سنه، أكثر من 100 سنة وعندي المستند، حتى خادم الحرمين يدري بهذا الشيء. دحين أشوف منعني ما أخذ، حتى الشيعة الشيعة نفسهم حارميني، العسكر يطردني من عند دار الحرم.
يا شيخ مالي لا تسويش على الناس، روح هناك الناس جالسين هناك، روح عظهم عظهم يا أخي، روح عظهم هناك، هناك جالسين الناس.
قاتل الله اليهود والنصارى اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے یہودیوں نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے انبیاء کی مسجدوں کو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا گیا، یعنی انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرتے تھے یا یہ کہ انبیاء کی قبروں میں پر انہوں نے مسجد بنا لیا اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے، دونوں معنی ہے، آپ لوگ ادھر چھوڑ دیجیے، ارے ایک کے ساتھ پیچھے پڑ جائیں گے تو وقت ہی ضائع ہوگا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کے کام سے یہ ذکر فرمایا آپ نے، یعنی یہ کہ ایسا نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اور قبر کا اجتماع اسلام میں نہیں ہو سکتا، یعنی جس جگہ مسجد ہے
چھوڑا چھوڑا شیخ صاحب چلا گیا جا رہے لوگ،
یعنی جس جگہ مسجد ہوتی ہے وہاں قبر نہیں ہو سکتی، اور اگر قبرستان ہے تو اس پر مسجد نہیں بنا سکتا، یہ فیصلہ ہے علماء کا. انہی قسم کے اسی نصوص کے روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسجد پہلے ہے اور مسجد میں قبرستان بنا دی گئی تو قبر کو اکھاڑ دیا جائے گا، قبر کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گا، جستا نکال کر کے اس کی ہڈی ہی ہو نکال کر کے دوسری جگہ دفن کیا جائے گا، اور اگر قبر پہلے ہے قبرستان ہے اس میں مسجد بنایا ہے تو مسجد کو ڈھا دینا ضروری ہے، کیونکہ قبر اور مسجد کا اجتماع اکٹھا ہو نہیں سکتا، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، دونوں کا اجتماع شریعت میں حرام ہے. تو نبی اگرچہ وہاں پر اللہ کے لیے عبادت کی جائے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے اگر وہ مسجد قائم کی گئی، اس کے باوجود قبر اگر کسی نے اس میں بنا دیا ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی بنا پر، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے،
نہیں نہیں مباس آیا، مباس پکڑ لیا، مباس آیا، مباس نے پکڑ لیا اس کو.
اچھا
چھوڑو چھوڑو ابھی
مجھا نہیں ہر کل ہر اتر کو ہاد ہوا سبحان اللہ علیہ انسان شوش فوائد تو ہے اللہ المستعان اللہ المستعان. لذلك يعني في الحقيقة يعني الكلام صحيح إذا كان يقوم كل واحد بالكلام فهذا يشوش على الناس، ولو كان سمع لو كان يريد تفاهم هو عنده الله المستعان، إذا كان فكرة الخائس الآن فالله المستعان، وإذا كان مجنون فالله يشفيه بس، لأن الناس هناك لا شك أنه أفكار مختلفة والأهواء مختلفة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف في الفكر، اختلاف في العمل میں اور سوچ میں اور یعنی طریقہ کار میں، طریقہ سوچ میں، سب میں اختلاف رہے گا، اختلاف صرف نہیں کہا اختلافا كثيرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے مخرج کیا فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا هو المخرج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، یہی ہے جس سے آدمی سیدھا راستہ، ادھر بھی راستے ہیں ادھر بھی راستے ہیں، آدمی اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پکڑ کر کے چلنا چاہتا ہے نجات کے لیے تو وہی کامیاب ہے، ورنہ دوسروں کے لیے کامیابی ہرگز نہیں ہے. کوششیں ہونی چاہیے کہ ہمیں جس حد تک ٹھیک ہے کہتے یعنی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی تسبیح ہونی چاہیے، نماز اس طرح کی ہونی چاہیے، کہتے ہیں نہیں خروج اور دعوت تبلیغ اس طرح کا ہونا چاہیے، ہمیں ہر چیز میں پیارے رسول کی سنت دیکھنی، اختلافات رہتے ہیں، اسی انہیں اختلاف نے حرم پاک میں چار مسلح قائم کیے. کچھ مدت کے بعد ہم نے پڑھا ہے اتحاب الورا میں فہد ابن فہد نے لکھا ہے کہ زیدی اور شیعہ لوگوں نے بھی احتجاج کیا، کہا نہیں ہمارا بھی مسلح ہونا چاہیے، پانچ مسلح ہو گئے تھے اسی اختلاف فکر کی وجہ سے. لیکن اگر ہم مسلمان یہ سوچ لیں لڑائی جھگڑا اختلاف جہاں ہوا وہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کے فضل سے علماء الحمدللہ دنیا میں صرف یہی نہیں اور دنیا کے کونے میں آپ دیکھ لیجئے تمام علماء موجود ہیں، ان سے مسئلے مسائل لے کر کے اپنے کو آدمی عالم بننے لگے تو پھر گمراہی کا راستہ اس کے سامنے کھلا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں سارے رسول کے اوپر اعتراض فرمایا تھا انہوں نے، کہتے ہیں اتہم رائکم فی الدین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو ملہم اور محدث کہا جاتا ہے انہوں نے خود کہا کہ دیکھو حدیبیہ کے دن ایسا ہوا تھا کہ میں اپنی رائے کو سب سے اچھی رائے سمجھتا تھا، نہیں ایسا نہیں ہونا، وہ خود کہتے ہیں اتہم رائکم فی الدین، لیکن ہر ایک جب اپنی رائے کو اچھی سمجھنے لگے گا تو ایک دن میں 100 فرقے نکل سکتے ہیں، اللہ خیر کرے. بہرحال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اب مسلمانوں کے حال کو اس زمانے میں دیکھا جائے, حقیقت یہ ہے کہ آدمی مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے, لیکن اس میں چونکہ پیارے رسول کی سنت اور پیارے رسول کی اور اخلاص وہ مقصود نہیں ہوتا ہے, کہتے ہیں وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں اسی مسجد میں دفن کیا جائے. یہاں علماء نے فیصلہ دیا کہ اگر وصیت بھی کر کے جائے کہ ہمیں اس مسجد میں دفن کیا جائے تو سوچیے وصیت کی تنفیذ جائز نہیں, کیونکہ حرام چیز کی وصیت جائز نہیں اور حرام وصیت کی تنفیذ بھی جائز نہیں. آج کل مسلمانوں میں آپ دیکھیں اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین, لیکن اور یہاں دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ پاک ہے ان چیزوں سے. پہلے تھا قبر جنت المانا میں, مقبرۃ الوقی میں, سب میں وہاں قبروں پر میلہ ہوتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کا ہم نے فوٹو دیکھا, بہت بڑی سی بلڈنگ بنی ہوئی تھی, قبہ بنا ہوا تھا, اس پر سالانہ میلہ ہوتا تھا, سبحان اللہ عرس ہوتا تھا, عورتیں آتی جاتی تھیں اور وہاں پتہ نہیں کیا کیا مرادیں مانگی جاتی تھیں. لیکن پھر بھی الحمدللہ اس وقت پاک ہے, پھر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح پرانے زمانہ تھا اسی طرح لوٹا دیا جائے, ان سے کہا جائے لا تفسد الارض بعد اصلاحها. احتجاج کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں, وہاں پاکستان کے کسی اخبار میں نے پڑھا تھا, اس میں باقاعدہ کہا تھا کہ حضرت آمنہ کے قبر کے اوپر قبہ بنایا جائے, حضرت عثمان کے قبر پر قبہ لوٹایا جائے اور فلا فلا حضرت خدیجہ کے قبر کا قبہ کیوں گرایا گیا, یعنی اس طرح کا. اگر آدمی یہ سوچ لے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی اختلاف کی, ہم دیکھیں کہ پیارے رسول, کیا ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں؟ آخر پیارے رسول ہی سے تو دین آیا ہے. پیارے رسول نے کتنی بڑی لعنت بھیجی قاتل اللہ, اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کا ذکر کر کے آپ ڈرا رہے ہیں کہ اس طرح نہ کرو. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا ہے اللہم لا تجعل قبری وطنی وبر, اے اللہ تعالیٰ میرے قبر کو بت نہ بنانا, کیا کر کے لوگ اس کی پوجا کریں. پوجا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سجدہ نہ کیا جائے, نہ مرادیں مانگی جائے. مرادیں مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے. پیارے رسول نے جو اپنے بارے میں تعظیم اور تعزیر اور توقیر کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اس کا جو ادب بتایا اس ادب کو محفوظ رکھا جائے. بہرحال اس وجہ سے اگر کہیں مسجد ہے تو اس پر قبر نہیں بنائی جا سکتی, اور اگر قبر بنا اس میں آ گئی تو مسجد پہلے ہے, مسجد کے رہنے کا حق ہے, قبر کو وہاں سے اکھاڑ کر کے دوسری جگہ ہڈی ہی ملے اس کی نکال کر کے اس کو دوسری جگہ دفن کیا جائے. یہ چونکہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پہلے زمانے میں جو بت پرستی پھیلی ہے, جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں بت پرستی اس وجہ سے پھیلی کہ جب وہ بزرگ لوگ ود سوا یغوث و یعوق, یہ لوگ نیک لوگ تھے, یہ لوگ جب انتقال کر گئے تو شیطان ان کے اولاد کے پاس آیا, کہا کہ دیکھو یہ بہت ہی صالح اور نیک لوگ تھے, ان کے اسٹیچو ان کے فوٹو بنا کر کے تم اپنے گھروں میں رکھ دو تاکہ ان کو دیکھ کر کے تم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو. اس طرح بنایا. اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا, وہ تنوسی العلم حقیقت حال بھول گئے لوگ, اور پھر انہی کو پوجنے لگے. یہ ہے روایت میں اس طرح کا آیا. تو اسی وجہ سے قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبر کے پاس جانے سے اسی وجہ سے منع کیا ہے کہ وہاں عورتوں کا دل کمزور ہوتا ہے, عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے, آدھے عقل کی ہوتی ہیں, دین بھی کمزور اور عقل بھی کمزور, جا کر کے وہاں رونے لگیں گی, ہو سکتا ہے کچھ مرادیں مانگنے لگے اپنے شوہر سے, ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر کوئی مرد بھی ایسا کرنے لگے تو یقیناً اس کی یہ زیارت غیر شرعی ہے. زیارت شرعیہ یہی ہے کہ جا کر کے آپ ان کے لیے دعا کریں, وہ دعا کے محتاج ہیں, نہ کہ جا کر کے ہم ان سے توسل اور ان سے اپنی مرادیں مانگیں. سبحان اللہ, مسلمانوں میں عقل کا دیوالیہ نکل چکا ہے, مسلمانوں کے عقل کا دیوالیہ. آج کل قبریں جس قدر آباد ہو رہی ہیں, دن بدن آبادی قبروں کی بڑھتی جا رہی ہے, ان پر جو عرس ہوتا ہے اور روزانہ ایک قبر ابھرتی ہے اور اس پر مجاور بیٹھ جاتے ہیں, کھانے پینے کا اچھے سے اچھا طریقہ ان کے سامنے ایک راستہ کھل جاتا ہے. حقیقت یہ ہے, ہم نے اسی مجلس میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے خود وہ اس شخص کو دیکھا جو دنیا کا سب سے گندا آدمی رہا ہوگا, بھینس کے چمڑے کی طرح اس کا چمڑا ہو گیا تھا ننگا رہنے کی وجہ سے, کالا بالکل ہو گیا تھا, اور اس کے آگے پیچھے ایک لکتی پتلی سی اور وہ بھی شرمگاہ میں گھسی ہوئی نظر نہیں آتی تھی, اور چلتا تو اس کا زکر جو ہے نکلا ہوا. ایسے ہی ہم نے خود اس شخص کو دیکھا, اور پھر 12 سال کے بعد جا کر کے دیکھا اس کے قبر پر اس وقت عرس ہوتا ہے باقاعدہ, اس کے قبر پر باقاعدہ قبہ بنا دیا گیا. یہ ہمارے سامنے ہوا ہے, اور اس سے پہلے جتنے سب ہیں, آپ کو معلوم ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ, ان کی ایک تحریک تھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد میں,
تو انہوں نے ایک ایسے گدھے کو گدھا پال رکھا تھا کہ گدھے کو پہاڑ بالاکوٹ کے پہاڑ میں ان کی فوج رکی ہوئی تھی، گدھے کو چھوڑ دیتے، لوگ اس پر اپنی روٹی اور کھانے کا سامان لاد دیتے، گدھا بغیر کسی قائد کے یا بغیر کسی سوار کے وہ لے جا کر کے پہاڑی کے بیچ میں پہنچا دیتا اور پھر اس کو اسی طرح خالی وہ سامان لے کر کے اس کو لے لیتے اور اس کو چھوڑ دیتے، پھر وہ جاتا ایسے گھومتا رہتا تھا. لوگ دو ایک آدمی جو ہر گاؤں میں ہوتے تھے اس طرح کے، وہ پہچانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ مجاہدین کا گدھا، آپ جا کر کے دیکھیں، یہ تاریخ بتائی ہمیں ڈاکٹر محمود فیضانی تھے نیلے پر ایک جگہ پاکستان میں، وہاں جب گزر رہا تھا وہ گدھا تو انگریزوں کی وقاب نظر بہرحال اس نے دیکھ لی کہ یہ گدھا کہاں جاتا کہاں آ کر بغیر کسی سوار کے بغیر کسی سائز کے چلا جا رہا ہے. اس کو دیکھا کہ اس پر سامان بھی لدا ہوا ہے، کھانے پینے کا گولی مار دی ہوئی، اس گدھے کی قبر پر بہت بڑا کبا بنا ہوا ہے اور اس سے اس سالانہ عرس ہوتا ہے اور اس سے مراڑیں مانگی جاتی ہے. یہ حقیقت ہے. اس وقت آپ پاکستان جو اسلامی حکومت ہے اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ دوسری جگہ جا کے دیکھیں، خود مصر وغیرہ میں بھی سیدہ زینب ہے اور کون کون ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال مسلمانوں کو ہدایت دے کہ شرک جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند گناہ ہے، ان اللہ علیہ قرآن شرک کبھی ہی میں قرما دون ذالک، وہ اللہ کے پاک گھروں مساجد میں بھی ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی شرک گاہ بنا رہا.